الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہمارے پروردگار اللہ رب العزت یہ ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ ہم اس کی تخلیق کے اوپر غور کریں. افلم ینظرو کہ کیا وہ دیکھتے نہیں آسمان کی طرف کہ ہم نے کیسے اس کو بنایا ہے ان کے اوپر اور کیسے اس کو ستاروں سے مزین کیا ہے اور دیگر چیزوں کی طرف. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر کے. تو اسی وجہ سے جو اللہ والے ہوتے ہیں پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اندر غور کرتے ہیں اور توجہ کے ساتھ ان کو دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر ہمارے پروردگار کی کیا کیا نشانیاں, کیا کیا حکمتیں, کیا کیا معرفتیں پوشیدہ ہیں. تو ہم نے ایک اللہ والے اپنے شیخ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کہ ایک خطبے جس میں انہوں نے درخت کے اندر پوشیدہ اسرار کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ بات کری, تو اس میں سے ہم دو ہفتوں سے پڑھ رہے ہیں اور آج بھی اسی کو ہم آگے جاری رکھیں گے انشاءاللہ. پیچھے کا تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہوئے کچھ نکات جو حضرت نے بیان کیے تھے کہ درخت زمین میں اگتا ہے, کسی سونے کے تشت میں نہیں اگتا. تو زمین میں اگنے میں یہ رموز ہے, یہ پوشیدہ بات ہے کہ اپنے آپ کو جو زمین میں مٹی میں ملاتا ہے, اپنی میں کو مٹاتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کو دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند بناتے ہیں. جو اپنی میں کو نہیں مٹا سکتا تو ایسا شخص جو ہے وہ دوسروں کے لیے نفے کا سبب اگر بنتا بھی ہے تو اس سے زیادہ نقصان کا سبب بنتا ہے, لیکن عمومی طور پر ایسا شخص نقصان ہی کا سبب بنتا ہے. اور وہ اس طریقے سے کہ یا تو یہ سب کو نقصان پہنچاتا ہے اپنی ذات کو شامل کرتے ہوئے, یا یہ کہ اگر یہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا بھی ہے تو اس فائدے کے اندر بھی یہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے. یعنی اس کی ذات سے دوسرے تو فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں لیکن یہ خود فائدہ نہیں اٹھا رہا ہوتا, تو اس وجہ سے نقصان کا سبب یہ بہرحال بن رہا ہوتا ہے. تو نمٹ فائدے کا سبب بننے کے لیے اپنی میں کو مٹانا یہ شرط ہے. اسی وجہ سے دین کا کام کرنے کے لیے پہلے اپنی اصلاح کرنا یہ لازم ہے. اگر اپنی اصلاح نہیں ہوئی اور دین کے کسی کام کے اندر لگ گیا تو اس نے یقینی طور پر دین کے کام کا نقصان کرنا ہے, دین والوں کا نقصان کرنا ہے. تو اپنی اصلاح جو ہے یہ لازم ہے, یہ شرط ہے. تو یہ ایک اہم نقطہ تھا. پھر دوسرا نقطہ تھا کہ درخت کی مانند بنے, بیل کی مانند نہ بنے, کیونکہ بیل جو ہے وہ تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے اور اس سے فائدہ تو ہوتا ہے لیکن وہ بہت جلد اجڑ بھی جاتی ہے, جبکہ درخت کو پھیلنے کے اندر, بڑھنے میں, نشو نما میں بہت وقت لگتا ہے لیکن اس کا فائدہ بھی بہت لمبے عرصے تک موجود رہتا ہے. درخت کی جڑیں گہری ہوتی ہیں, اسی طریقے سے ایک مومن بندے کو بھی اپنے اندر گہرائی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. سپرفیشلی اور خالی ہائی لیول چیزوں کو سمجھنا تو اس سے جو ہوتا ہے اس کو نقصان ہوتا ہے, اور نقصان کس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ جلد اور بآسانی دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے. لوگوں کی حقیقت کو, معاملات کی حقیقت کو سمجھ نہیں پاتا اور اس کے تحت ہم نے پچھلی دفعہ یہ بھی بات کری تھی کہ یہ فتنہ دجال کا زمانہ ہے، اور دجال کا فتنہ جو ہے یہ تو ہوگا ہی ایسا کہ اوپر سے بہت خوش نما نظر آ رہا ہوگا، حتیٰ کہ جو جہنم ہوگی، جو آگ ہوگی، وہ جنت کے طور پہ نظر آ رہی ہوگی۔ تو اتنا بڑا دھوکہ، بالکل 180 ڈگری اپوزٹ، جہنم بالکل ایک دوسرے رخ کی چیز ہے اور جنت بالکل ایک دوسرے رخ کی چیز ہے، لیکن دجال کا فریب اور دھوکہ ایسا ہوگا کہ وہ جہنم کو جنت بنا کر کے پیش کرنے کے قابل ہو جائے گا، اور لوگ واقعی اس کے دھوکے کے اندر آ جائیں گے۔ تو اگر کسی شخص کے اندر گہرائی نہیں ہے، وہ چیزوں کو خالی سپرفیشلی دیکھتا ہے، خالی سطحی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو اس کے لیے تو اس دھوکے کو سمجھنا اور اس سے اپنے آپ کو بچانا ہرگز ہرگز ممکن نہیں ہو سکتا۔ بے شک اس نے کتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہوں، کتنا فتنہ دجال کے بارے میں پڑھا ہوا ہو، اس کو پتا ہو کہ دجال نے ایسا کرنا ہے، آ کر کے پتا ہو، اس کو علم کے اندر اس کے موجود ہو کہ دجال نے ایسے آ کے کرنا ہے، لیکن جب وہ یہ جنت پیش کر رہا ہوگا اس کے سامنے، یہ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے گا، کیونکہ اس کا جو علم ہے یہ سطحی علم ہے، اس کو گہرائی حاصل نہیں ہے، تدبر نہیں کر سکتا، یہ چیزوں کی حقیقت کو پیچھے نہیں دیکھ سکتا، گہرائی میں جا کے نہیں دیکھ سکتا۔ اس وجہ سے اپنے اندر گہرائی پیدا کرنا، درخت سے ہی سبق سیکھ لیں کہ درخت کی جڑیں گہری جاتی ہیں اور اس سے پھر اس کے تنے کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح درخت میں سانپ لٹکنے سے سبق کہ بیرونی حالات جیسے بھی ہوں تو وہ درخت پھر بھی اپنے کام سے کام رکھتا ہے اور اس سے گھبراتا اور ڈرتا نہیں ہے کہ میری شاخوں کے اوپر سانپ لٹک رہے ہیں، یعنی میرے ارد گرد کیسا ماحول ہے، کیسے لوگ جو ہے وہ میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، مخالفتیں ہو رہی ہیں، وہ اپنے کام سے لگا رہتا ہے۔ کمتر چیز کو لے کر کے بہتر چیز لوٹانا، یعنی وہ زمین سے معدنیات لیتا ہے، فاسفورس لیتا ہے اور کیلشیم لیتا ہے، نائٹروجن لیتا ہے، پانی لیتا ہے، اور ان ساری چیزوں کو پروسیس کرتا ہے اپنے اندر اور بہتر چیز لوٹاتا ہے، جس کے اندر خوشبو بھی ہوتی ہے، جس میں مزہ بھی ہوتا ہے، جس کے اندر انسانیت کے لیے اور حیوانوں کے لیے توانائی ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے اس کے پھلوں کے اندر، اس کے اپنے اور چیزوں کے اندر۔ تو کم تر چیز لے کر کے بہتر چیز لوٹانا، اسی طرح ہم بھی اپنے ماحول معاشرے سے جو چیزیں لیتے ہیں، فائدے اٹھاتے ہیں، تو ہمیں بھی انسانوں کے لیے بہتر بننا چاہیے۔ انسانیت کی جو اصل حقیقت، یعنی جو طبعی حقیقت ہے، جب تک انسان جو ہے وہ ایک حیوان نما چیز ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی زندگی ہوتی ہے، تو اس طریقے سے انسان بھی حیوان ہی ہوتا ہے، حیوان ناطق، جب تک وہ اصلاح کر کے صحیح معنوں میں انسان نہ بن جائے۔ تو اس کی حقیقت ہمارے مشائق پھر اس تمثیل سے بیان کرتے ہیں کہ کھانے والی چیزیں کتنی خوشبودار ہوتی ہیں، جو وہ اپنے منہ سے اپنے اندر ڈالتا ہے، کتنی مزیدار ہوتی ہیں، لیکن جب وہ چیزیں اس کے اندر سے فضلہ بن کر کے نکلتی ہیں تو کتنی سڑی ہوئی بدبودار ہوتی ہیں۔ تو اس انسان کی صحبت کے اندر اچھی اچھی مزیدار چیزیں، خوشبودار چیزیں تھوڑی دیر کے لیے اس کی صحبت میں رہتی ہیں اور یہ ان کو غلیظ بنا کر کے نکالتا ہے۔ تو اگر ہمارے اندر علم نافع نہیں آئے گا، اگر ہمارے اندر علم نافع نہیں ہے کہ جس کو کہ ہم سیکھ کر کے لوگوں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچا سکیں، تو ہماری حیثیت کیا ہی ہے؟ کیا ہے ہماری حیثیت؟ صرف اتنی ہے کہ ہم اچھی چیزوں کو گندا بناتے ہیں، اچھی چیزوں کو گندا بنانا یہ ہمارا کام رہ جاتا ہے۔ تو جو شخص علم نافع حاصل نہیں کر سکتا اور علم نافع سے انسانیت کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تو وہ تو ایک گند خانہ ہے، گند خانہ ہے، اس سے زیادہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ خزاں کے موسم میں درختوں کا پیغام، اب یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں کہ خزاں کا موسم جب آتا ہے تو درخت ٹنڈ منڈ، یعنی اس کے پتے بھی جھڑ جاتے ہیں۔ آٹم کے اندر ہم دیکھتے ہیں جن جگہوں پہ آتی ہے خزاں، تو پتے جھڑ گئے اور بالکل ایک ایسی شکل میں وہ درخت کھڑا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس کے اندر سے جان ختم ہو چکی ہے، لیکن یہ اس ٹھنڈ کے ماحول کے اندر، حتیٰ کہ برف باری بھی ہو رہی ہوتی ہے، یہ کھڑا رہتا ہے، اپنی جڑوں کو نہیں چھوڑتا، اپنی جڑوں کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جس طریقے سے میرے اوپر بہار کا موسم آیا تھا اور وہ گزر گیا، اسی طریقے سے یہ خزاں کا موسم بھی چند مہینوں کے اندر میرے اوپر سے گزر جائے گا، اور جب خزاں کا موسم گزر جاتا ہے تو وہ پھر سے اپنے اندر سے پھول پتیاں نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارا پروردگار نہ صرف یہ کہ درخت کی مثال دکھا کر کے ہمیں یہ بات یاد دلاتے ہیں، بلکہ اپنے قرآن عظیم الشان کے اندر جو ہمارے پروردگار نے بار بار دن اور رات اور سورج کا چلنا اور چاند کا چلنا، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل، یہ ساری جو مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، تو یہ کیا ہے کہ یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں، یہ اپنے دور کے اندر چل رہی ہیں، اپنے دائرے کے اندر، اپنے آربٹس کے اندر، اور دن جب آتا ہے تو دن بھی ہمیشہ نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے، اندھیرا آ جاتا ہے، لیکن یہ اندھیرا بھی ہمیشہ نہیں رہتا بلکہ یہ گزر جاتا ہے اور پھر روشنی آ جاتی ہے۔ ہماری کامیابی کے لیے جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے، ہمارا تزکیہ، ہماری صفائی، اس تزکیے کا تذکرہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھائیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها۔ مفسرین نے بیان کیا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، کہ نہار جبکہ وہ روشن ہو جاتا ہے اور رات جبکہ وہ ڈھپ جاتی ہے وہ، تو اس کے اندر بھی یعنی یہ قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، اس سے پہلے ان کی قسمیں بھی کیوں کھائی ہیں؟ کیونکہ انسان کے اوپر ادوار آتے ہیں، جس طرح دن کا دور گزر جاتا ہے اور رات کا دور شروع ہو جاتا ہے، رات کا دور گزر جاتا ہے، دن کا دور شروع ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نشانی ہے۔ تو ان سے ہمیں مایوس ہونا اور ہمت ہار جانا اور یہ سمجھنا کہ جی اب تو رات آ گئی ہے، اب تو بس مایوسی، اب تو کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، نہیں، یہ رات آئی ہے، گزر جائے گی۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو ایام ہے، یہ تو دور ہے جو کہ ہم انسانوں کے درمیان گھماتے پھراتے رہتے ہیں، ایک قوم کو اٹھاتے ہیں، دوسری قوم کو گراتے ہیں، دوسری قوم کو اٹھاتے ہیں، پہلی قوم کو گراتے ہیں۔ اگر آج مسلمان قوم اس وقت پستی کا شکار ہے، ذلت کا شکار ہے، پٹ رہی ہے ہر جگہ سے، تو یہ دور بھی ختم ہو جانے والا ہے، یہ بھی ہمیشہ نہیں رہنے والا۔ مسلمانوں کے اوپر بھی ایک دور آئے گا، جو جیسا پہلے آیا تھا دوبارہ آئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے وعدے کر کے گئے ہیں دنیا سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کے اوپر اعتماد، یہی تو ایمان ہے۔ اگر ان وعدوں پہ اعتماد نہیں ہوتا تو پھر ایمان کا کیا؟ تو درخت جو ہے وہ اس بات کو یاد رکھتا ہے کہ میرے اوپر یہ ادوار جو آ رہے ہیں، اگر برے ادوار ہیں تو گزر جائیں گے، اور اگر اچھا دور ہے تو اس دور کے بارے میں یہ نہ سمجھوں کہ یہ دور بھی ہمیشہ میرے اوپر رہے گا، بلکہ ہر وقت اس کو فکر رہنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی رہنی چاہیے۔ اللہم انا نعوذ بکا من زوال نعمتک، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ان نعمتوں کے زائل ہو جانے سے، دور ہو جانے سے، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور پناہ مانگنے کے اندر لازمی شرط یہ ہے کہ جس وقت نعمتیں موجود ہیں اس وقت ان نعمتوں کی قدر کرتے رہنا، ان نعمتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ حضرت عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکمت حضرت اکثر بیان فرمایا کرتے ہیں کہ نعمتوں کو انسان شکر کی رسی سے باندھ لیتا ہے، جیسے کہ کسی کا مویشی ہو، اگر اس کو باندھ کے نہیں رکھے گا تو وہ مویشی بھاگ جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے نعمتوں کو اگر ہم شکر کی رسی سے باندھ کے نہیں رکھیں گے تو نعمتیں ہمارے پاس سے زائل ہو جائیں گی، اور اگر شکر کی رسی سے اس کو باندھ کے رکھیں گے تو نعمتیں بھاگیں گی نہیں ہم سے، بلکہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھا دیں گے۔ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، تو یہ صبر آزما وقت گزر جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ بہار کا وقت عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر ایک اور حکمت حضرت نے اپنے اس بیان کے اندر بیان فرمائی تھی کہ درخت کے جلنے میں خاموش پیغام، فرمایا تھا کہ جس طرح آگ کی ایک چنگاری پورے درخت کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، آگ کی ایک چنگاری پورے درخت کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اسی طرح ایک برا کلمہ انسان کے منہ سے نکلتا ہے اور جنت کی بجائے جہنم جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مثلا کفریہ بول دیتے ہیں، اسلام کے خلاف بول دیتے ہیں، ایمان والوں کے خلاف باتیں کر دیتے ہیں، اور سنت کا استخفاف کر دیتے ہیں، یعنی سنت کو ہلکا سمجھ لیتے ہیں، سنت کے بارے میں کوئی برا لفظ کہہ دیتے ہیں، داڑھی کے بارے میں طنز مذاق اڑائے داڑھی کا، یا کوئی سنت لباس پہن رہی ہے عورت، ازواج مطہرات کی سنت کے اوپر عمل کر رہی ہے، صحابیات کی سنت پر عمل کر رہی ہے اور اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یہ تم نے کون سا لباس اٹھ ساتھ. اس کو یاد ہے ایک دھوپ میں بال سیاہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں بہت سے بزرگ، ایک دفعہ جب نئی نئی داڑھی رکھی تھی تو بلایا کہ میاں تم کو کیا ہو گیا، تم نے تو بڑی ڈگری حاصل کری تھی اور دنیا کی سب سے بڑی کمپنی کے اندر تم جاب کر رہے ہو، یہ تم نے کیا ان جاہلوں کی جیسی شکل بنا لی ہے. مسلمان ہوتے ہیں بظاہر، نام مسلمانوں کا، ملک مسلمانوں کا، ماں باپ اسلام والے، لیکن ایسی باتیں کر جاتے ہیں سنت کے بارے میں. سنتوں کا استخفاف کرتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ عملوں کو ضائع فرما سکتے ہیں، اس وجہ سے ایمان سے محروم کر سکتے ہیں کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میرے محبوب کی سنتوں کا تم نے یہ لحاظ رکھا ہے، یہ خیال رکھا ہے. اور پھر اگر آگے سے کوئی سمجھانے کی کوشش کرے تو ہنس کر کے نہیں، بس ایسی مذاق کیا تھا، بس ایسے ہی کہا تھا، اگر کسی کو فکر ہو تو وہ بھی مذاق میں اس کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ تو اس کے اوپر ہی چڑھ جائیں کہ نہیں تمہیں کیا پتا، تم ہی لوگوں نے تو سارا بگاڑا ہوا ہے، تم ہی نے دین کو جو ہے وہ صرف داڑھی کے اندر مقید کر کے رکھا ہوا ہے، تم سمجھتے ہو کہ صرف یہی ہے دین. تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس وجہ سے انسان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. جب ایمان ختم ہو گیا، کفر ہو گیا، تو پھر اب کچھ بھی باقی نہ بچا، بالکل جس طریقے سے ایک چنگاری نے سارے درخت کو جلا کر کے راکھ کر دیا. تو ہم اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو ہلکا سمجھتے ہیں، حالانکہ ہمارا پروردگار اپنے قرآن کے اندر ہمیں یاد دلاتا ہے ما یلفظ من قول، کوئی لفظ زبان سے نہیں نکلتا، منہ سے نہیں پھینکا جاتا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سوائے اس کے کہ اس کو ایک عتید رقیب، ایک پاس رہنے والا فرشتہ اچک لیتا ہے اور اپنے پاس نوٹ کر لیتا ہے. اور نوٹ کر لینے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ اب دیکھی جائے گی بعد میں جا کر کے، نوٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پھر ریپرکشنز فوراً شروع ہو جاتے ہیں انسان کی زندگی میں. تو ہم زندگی کو کھیل سمجھتے ہیں. ہمارا پروردگار اپنے کلام کے اندر ہمیں یاد دلاتا ہے وما خلقنا السماء والارض، کہ ہم نے آسمان کو اور زمین کو نہیں بنایا، ہمارے آسمان کو اور زمین میں جو کچھ بنایا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو ہم نے نہیں بنایا لاعبین، کھیل کود میں. پہلا ماں جو ہے وہ نفی کے لیے اور دوسرا ماں موصولہ، کہ ہم نے نہیں بنایا آسمان میں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کود کی وجہ سے. ایسے ہی ہم نے ٹائم پاس کے لیے نہیں بنایا یہ ساری چیزیں، بلا وجہ نہیں بنایا، ان کے اندر ہماری حکمت ہے، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنا، اس کے لیے ہم نے بنایا ہے. تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ تخلیق ایسے ہی خامخواہ میں نہیں بنا دی ہے، تو اسی وجہ سے اس مخلوق کے جو افعال ہوتے ہیں وہ خامخواہ میں نہیں ہوتے. اسی کے اندر اللہ تعالیٰ شروع میں فرماتے ہیں اقترب للناس حسابہم، انسانوں کا حساب ان کے قریب ہو گیا ہے، وہم فی غفلت معرضون، اور وہ غفلت کے اندر اپنے حساب کتاب کو اوائڈ کرتے پھر رہے ہیں، اعراض کرتے پھر رہے ہیں، they are trying to look away from it، کہ as if کہ وہ اپنی موت کی طرف رواں دواں نہیں ہیں. اقترب للناس حسابہم، حساب سے مراد مفسرین نے صرف قیامت کا حساب نہیں لکھا کہ جی قیامت قریب ہو رہی ہے، ہم قیامت کے قریب جا رہے ہیں، بلکہ ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہے. یہ بھی حدیث مبارکہ میں بھی ہے اور کامن سینس بھی ہے، مر گیا اعمال ختم ہو گئے، حساب کتاب شروع ہو گیا موت کے ساتھ. تو ہم موت سے اعراض کر رہے ہوتے ہیں کہ ایز اف ہم مرنے والے نہیں ہیں، ہماری موت ہمارے قریب نہیں آ رہی، بلکہ ہم اس کے قریب نہیں جا رہے. جیسے ایک شیخ سے سنا تھا کہ ایک پلین کے اندر لوگ سفر کر رہے ہیں اور اس پلین کا یہ حال ہے کہ وہ پلین جو ہے وہ نیچے کی طرف ڈائیو کر رہا ہے، نوز ڈاؤن وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے، لیکن پلین کے اندر ابھی بھی جو سٹیورڈیسز ہیں، جو ایئر ہوسٹس ہیں اور ایئر ہوسٹ ہیں، وہ ابھی بھی پوچھ رہے ہیں لوگوں سے کافی چاہیے، جی کافی لا کر کے دے دیتے ہیں، آپ کو اچھا پانی کے لیے کوئی ڈرنک چاہیے، پانی لا کے دے دیتے ہیں، اور لوگ مزے میں ہیں کہ ہاں جی کافی بھی مل رہی ہے، پانی بھی مل رہا ہے، مزے آ رہے ہیں. لیکن پلین کا کیا حال ہے؟ پلین نوز ڈاؤن نیچے کی طرف جا رہا ہے، تھوڑی دیر میں اس نے کریش ہو جانا ہے. لیکن ہم معرضون، وہ اس حقیقت سے آشنا نہیں ہے، یا وہ کھانے پینے کے اندر، کھیل کود کے اندر لگ کر کے سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونے والا ہے، ہم نے ہمیشہ اسی حال میں رہنا ہے، ہم نے ہمیشہ ایسی مزے کرتے رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ حقیقت سے آشنا کرنے والی چیز ہے، ہم کیسے اس سے غافل ہو کر کے نہیں گزار لیتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہوتا، کچھ کر لو، کچھ کہہ لو. تو فرماتے ہیں کہ یوں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے کلمات کفر کے بیان میں لکھا ہے کہ اگر دو بندے گفتگو کر رہے ہوں اور ان میں سے ایک یہ کہہ دے کہ بھائی یہ شریعت کی بات ہے، یعنی بات کرتے ہوئے اس نے کوئی بات کری اور اس نے کہا کہ بھائی آپ کیسے اس کے بارے میں لائٹلی لے رہے ہیں، اس کو یہ تو شریعت کی بات ہے، یہ تو آپ نے حرام کلمہ کہہ دیا، یہ تو آپ نے کسی کی غیبت کر دی، شریعت میں ہے کہ غیبت کرنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. تو آگے سے وہ بندہ جواب دے دے کہ رکھ پڑے شریعت کو، شریعت کی بات نہ کرو میرے سامنے، میرے سامنے دین کی بات نہ کرو. اس قسم کا اگر وہ جواب دے دے تو فقد کفرا، وہ کافر ہو گیا، اس نے کفر کیا. تو ایسا کلمہ کہنے والا، حضرت لکھتے ہیں کہ ایسا کلمہ کہنے والا بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. یہ ایمان بڑی نازک چیز ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے. آج کل تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت کھلے انداز سے اپنے منہ سے ایسے کفریا کلمے نکالتے ہیں اور ان کو اپنے ایمان کی فکر ہی نہیں ہوتی. تو ہم اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں خود اندازہ نہیں ہوتا. کہتے ہیں نا حضرت جی کے الفاظ ہیں کہ انسان کی زبان کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، اس کے اپنے کان وہ بات نہیں سن رہے ہوتے، احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا سے کیا کہہ گئے. ایک دو ہفتے پہلے بھی آج اس بات کر چکا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ انسان لکھ کے بات کرے، لکھ کے بات کرے. لکھنے میں انسان کے پاس موقع ہوتا ہے، سوچنے کا بھی موقع ہوتا ہے، اور وہ اگر کچھ غلط لکھ لے اس کو دوبارہ سے پڑھنے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے، کسی کو میسج بھیجنے سے پہلے پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور اس کے اندر کوئی غلطیاں ہوں تو اس کی کریکشن کی عادت ڈالنی چاہیے. تو لکھنے کے اندر یہ سارے آپشنز ہوتے ہیں ہمارے پاس، جبکہ زبان سے کوئی چیز نکل گئی ہے وہ واپس نہیں آتی. تو زبان کا استعمال کم سے کم کریں تو زیادہ بہتر ہے. بارش برسنے سے اگلی حکمت، کہ بارش برسنے سے درخت کی شادابی میں حکمت. تو فرمایا کہ جس طرح بارش برستی ہے تو درخت کو سرسبزی اور شادابی مل جاتی ہے، اسی طرح جب انسان کے اوپر علم و عرفان کی بارش برستی ہے تو اس کو روحانی طور پر بہار نصیب ہوتی ہے. بچوں کو سب کو ایک ساتھ بٹھائیں گے تو پھر یہی ہوگا، تھوڑا سا الگ الگ بٹھانا چاہیے، تھوڑا سا ڈسپرس. آپ تو بڑے ہو گئے نا، چھوٹے پیچھے بیٹھے ہوئے، ان کو تھوڑا پیچھے کر دیں، الگ الگ کر دیں، ٹھیک ہے؟ آپ دونوں. تو جب انسان کے اوپر علم و عرفان کی بارش برستی ہے تو اس کو روحانی طور پر بہار نصیب ہوتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ علماء صلحاء کی محفلوں میں بیٹھنا اپنے اوپر لازم کر لیں. یعنی جو ایک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں نا کہ جی بس محفل میں آنا اور یہ ایک روٹین بن گیا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. روٹین تو یہ اس وقت بنتا ہے جب آپ آ کر کے بالکل ہی بے دھیان ہو کر کے بیٹھیں، بے توجہ ہو کر کے بیٹھیں اور ادھر ادھر کی سوچوں کے اندر غرق رہیں. تو ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ محفل کے اندر بیٹھ کے مراقبہ کر رہے ہوتے ہیں، نیند آ گئی مراقبے میں، تو مراقبہ نہ کیا کریں محفل میں بیٹھ کر کے. لیکن اگر توجہ سے بات سن رہے ہیں تو پھر یہ بے فائدہ نہیں جاتی، یہ یاد دہانیاں ہوتی ہیں. اگر کوئی چیز پہلے سے پتا بھی تھی، آپ کے علم میں اضافہ نہیں ہو رہا، کوئی نئی چیز پتا نہیں چل رہی، لیکن پرانی چیزوں کی یاد دہانی تو ہو رہی ہے نا. اور یہ یاد دہانی اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ رب العزت کا اس کا حکم فرماتے ہیں، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، بے شک یہ یاد دہانی ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. تو تم یاد دہانی کراتے رہا کرو. تو جب اس طرح کی یاد دہانیاں ہمیں ملتی رہیں گی اور ہم غور سے ان کو سننے کی کوشش اور سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں گے تو بالآخر ہمارے اوپر علم اور عرفان کی بارشیں ہونا بھی شروع ہو جائیں گی. تو فرمایا کہ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ علماء صلحاء کی محفلوں میں بیٹھنا اپنے اوپر لازم کر لیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علیکم بمجالس العلماء, تمہارے اوپر لازم ہے علماء کی مجالس کو اختیار کرنا. واستماع کلام الحکماء, اور حکیم لوگوں کی دانشور لوگوں کی باتوں کو غور سے سننا, توجہ سے سننا. استمع یستمع استماعا فاستمعوا له وانصتوا واذا قرئ القران, جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے فاستمعوا له, تو غور سے اس کو سنو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنے کلام کے بارے میں کہ قرآن کو غور سے سنو, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حکماء کے کلام کو تم غور سے سنو, یہ تمہارے اوپر لازم ہے. اس لیے کہ جس طرح بارش کے برسنے سے زمین کو زندگی مل جاتی ہے, اسی طرح علم و حکمت کی باتوں کو سننے سے مردہ دلوں کو زندگی مل جاتی ہے. مردہ دلوں سے یہاں پر مراد سوئے ہوئے دل, کیونکہ جب دل مر جائے بالکل تو پھر وہ زندہ نہیں ہوتا اس طریقے سے, پھر اس کو شاکس لگانے پڑتے ہیں. تو جو سوئے ہوئے دل ہوتے ہیں وہ اس طریقے کی یاد دہانیوں سے جاگ جاتے ہیں. اب یہاں پر ایک نقطے کی بات, وہ یہ کہ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین کے اندر جو لفظ مؤمنین ہے, یہ بھی لازمی ہے کہ جو ماننے والے ہوتے ہیں, جو ایمان والے ہوتے ہیں, جو اعتماد والے ہوتے ہیں نا, ان کو یاد دہانیاں فائدہ پہنچاتی ہیں. اور جن کا اعتماد بالکل ختم ہو گیا ہوتا ہے, جو ماننے والے نہیں ہوتے ہیں, جو کہ بدگمان ہوتے ہیں اور بری نیت لے کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کو یاد دہانی کا فائدہ نہیں ہوتا. جو دنیا کے اندر بہترین مجالس تھیں, بہترین انسان, بہترین ہادی, اللہ کے مقرب ترین, محبوب ترین, اور مقام بھی کیسا, مدینہ منورہ, مسجد نبوی, ریاض الجنہ, تو ان مجالس کے اندر بھی یہ آتے تھے اور ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا, کیونکہ ان کے دل مردہ تھے, سوئے ہوئے نہیں تھے خالی بلکہ مردہ تھے. یہ تھے منافقین, یہ تھے کافرین. تو اس مجلس کا بھی جب کسی کو فائدہ نہ ہو تو کیا بات, کیا اصول سامنے آتا ہے کہ اگر مردہ دل ہو تو کتنی ہی اچھی مجلس کیوں نہ ہو, ایسے شخص کو فائدہ نہیں ہوگا. تو فائدے کے لیے ایمان لازمی ہے, اس والے فائدے کے لیے. تو ایمان کی حفاظت اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ بنیاد تو ہمارے پاس باقی رہے نا. جب بنیاد رہے گی تو پھر کسی نہ کسی جگہ پہ جا کر کے ہمیں پھر سے نشو نما مل جائے گی, پھر سے زندگی کی تابندگی مل جائے گی. ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے. اور اس ایمان کے لیے جو قتل خانے ہیں, جہاں پر کہ اس وقت مجبوری میں ہمیں اپنی اولادوں کو بھیجنا پڑتا ہے, جو تعلیمی ادارے ہیں, تو ان تعلیمی اداروں کے ماحول سے اپنی اولادوں کو امیون کرنا, فزیکلی امیون آپ ہر ایک کو نہیں کر سکتے, جن کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے کمانے کی ذمہ داری لگائی ہے, تو ان کو آپ فزیکلی وہاں سے دور نہیں کر سکتے کہ ان کو پڑھنا پڑے گا, ان کو جانا پڑے گا, تو ان کو پھر آپ ورچولی اور اسپرچولی امیون بنائیں. جیسے کہ جب وائرس موجود ہے دنیا کے اندر تو یہ کیا کہتے ہیں کہ جی آپ ویکسین لگوائیں, ایک نہیں جی دو لگوائیں, دو نہیں جی تیسری بھی لگوائیں, کیونکہ آپ کو باہر جانا ہے, آپ کب تک لوگوں سے دور رہیں گے, کب تک آپ سوشل ڈسٹینسنگ کرتے رہیں گے. تو اسی طریقے سے ایمان کی ویکسین لگوانی پڑتی ہے اپنی اولادوں کو امیون بنانے کے لیے, تاکہ وہ ان تعلیمی اداروں میں جائیں جن تعلیمی اداروں کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ایمان کو ختم کریں, روحانیت کو ختم کریں, حیا کو ختم کریں, سچ کو ختم کریں. یہ بنیادی مقاصد میں سے ہے. اکبر الہ آبادی کا شعر یاد آتا ہے, کہتے تھے یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی، اس نے خامخائی جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لاکھوں بچوں کو قتل کروا دیا کہ یہ بڑے ہوں گے تو یہ میرے خلاف بغاوت کریں گے ان میں سے کوئی ایک، اور میری سلطنت کو مجھ سے چھین لے گا۔ اگر اس کو کالج کا پتا ہوتا، لارڈ مکالے صاحب اس کے پاس بھی کوئی موجود ہوتے تو وہ بھی ایک یونیورسٹی بناتا، یونیورسٹی فار بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل والوں سے کہتا کہ بھئی تعلیم فرض ہے، تمہارا خدا خود کہتا ہے اقرا، تو تمہارا خدا کہتا ہے کہ تعلیم فرض ہے تو تم اپنے خدا کی بات پہ عمل کرو اور سب کے سب اپنے بچوں کو یونیورسٹی بھیجو، لازمی ہے، یہ تمہاری سروائیول کے لیے ضروری ہے۔ اور کرنا خالی یہ ہوتا کہ اس یونیورسٹی کے اندر یہ اپنے تربیت یافتہ ٹیچرز رکھ دیتا، اور یونیورسٹی کا جو کریکولم ہے وہ اپنے حساب سے سیٹ اپ کر دیتا، اور پھر بنی اسرائیل کے بچے اس کی یونیورسٹی، اس کے کالج، یعنی ظاہر ہے اس یونیورسٹی تو پھر آئے گی نا 14ویں گریڈ کے اندر، تو شروع میں تو پھر وہ کنڈر گارٹن ہوگا، مونٹیسری ہوگی، نرسری ہوگی، پھر اس کے بعد پہلی گریڈ، دوسری گریڈ سے جا کر کے میٹرک کریں گے، پھر انٹر کریں گے، پھر یونیورسٹی پڑھیں گے۔ یونیورسٹی کا مطلب خالی کہنے کا یہ ہے کہ جی سیکولر ایجوکیشن سسٹم، انگریز کا بنایا ہوا ایجوکیشن سسٹم۔ تو بنی اسرائیل کے جتنے بھی بچے آتے وہ سارے کے سارے اس کے رنگ میں رنگ جاتے، اس کے ہم نوا بن جاتے، اس کے جسمانی غلام تو پہلے ہی تھے، روحانی غلام بھی بن جاتے، قتل نہیں کروانا پڑتا۔ ایسی دنیا میں مشہور ہو گیا کہ جی اتنے لاکھوں بچوں کو قتل کروایا۔ تو ہمارے بڑے جو ہیں نا وہ ایسی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں، اگر ہم غور سے سنیں اور سمجھیں نا تو ہمارے اندر بڑی عبرت ہے اس کے لیے، اس کے اندر۔ تو اگر ایمان محفوظ نہ رہا، بدگمانی آ گئی، بد اعتمادی آ گئی، آپ دوسروں کی بات کے اوپر زیادہ اعتماد کرتے ہیں، کافروں کی بات کے اوپر زیادہ اعتماد کرتے ہیں، تو مولویوں کی محفل میں جا کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ آپ تو ہر بات کو جو ہے وہ ایک دوسری نظر سے دیکھ رہے ہوں گے نا، آپ ہر بات کے اندر یہ ایک پخ نکل رہی ہوگی، ایک کیڑا نکل رہا ہوگا، تو ایسی یاد دہانیوں سے تو بندے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے امیونٹی فرض ہے، امیونٹی لازم ہے اس کے لیے، یاد دہانی سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ پھر ایک اور حکمت بیان فرمائی کہ پھلوں اور گناہوں کے وزن میں مماثلت۔ جس طرح درخت کو اپنے پھل بھاری نظر نہیں آتے، اسی طرح انسان کو بھی اپنے گناہ وزنی معلوم نہیں ہوتے۔ دوسرا بندہ چھوٹی سی غلطی کر لے تو بڑی نظر آتی ہے، اور خود جتنی بھی بڑی غلطی کر لیں اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے مشائخ، کوئی نئی بات تو نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ سے سمجھا رہے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دید قصور کا تصور دیا، ہمارا دین ہمیں کہ اپنے آپ کو تم فلا تزکو انفسکم، اللہ کے قرآن کے اندر یہ موجود ہے۔ لیکن آج کل دیکھا، چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ بہت زیادہ ایک میسج جو ہے نا وہ وائرل ہو رہا ہے، لوگ بڑے بھیج رہے ہیں۔ وہ میسج کیا ہے کہ جی دوسروں کے لیے، دوسروں کے اوپر جب تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دیکھو اس کے اوپر جو تکلیف آئی ہے نا، یہ اس نے غلط کام کیا تھا، اس نے میرے ساتھ دھوکے کا معاملہ کیا تھا، تو جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے، اس کا پے کر رہا ہے جیسے اس نے کیا تھا۔ اور اپنے اوپر جب تکلیف آتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ جی آزمائش تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے اوپر آتی ہے۔ بس جی آج کل جو ہے نا وہ آزمائش آئی ہوئی ہے۔ تو آزمائش کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں پر؟ آزمائش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں کتنا اللہ سے محبت کرتا ہوں، ورنہ کوئی میں نے کوئی گناہ شنا کوئی نہیں کیا ہے، یہ گناہوں کی سزا نہیں ہے۔ تو آج الحمدللہ کم از کم کچھ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہے، تو اس والے میسج کو نا خوب وائرل کیا جا رہا ہے، آج کل بھیجا جا رہا ہے۔ لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تو ہمارے مشائخ بنیادی چیز ہوتی ہے جو کہ سمجھاتے ہیں۔ جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا مفہوم بنتا ہے کہ مومن کے لیے گناہ پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، اس سے ایک گناہ ہو جائے تو اس کو لگتا ہے جیسے اس کے اوپر پہاڑ گر گیا ہے، اور منافق کے لیے گناہ کی مثال جو ہے وہ ایک مکھی کی جیسی ہوتی ہے کہ مکھی ناک کے اوپر بیٹھی، اڑا دیا، بس چلی گئی، ختم، کوئی اس کی فکر ہی نہیں ہے کوئی۔ تو حدیث کے اندر ہمیں یہ مضمون ملتا ہے، یہ تو ہمارے دین کی اساس میں سے ہے۔ لیکن علم تو حاصل ہو گیا کہ جی ایسا ہے، لیکن اب اس کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے، کیسے اپنے گناہ جو ہے وہ بڑے بن کر کے نظر آئیں اور دوسرے گناہ چھوٹے بن کر کے نظر آئیں، کیسے دوسروں کے لیے ہمارا سٹینڈرڈ جو ہے وہ لوزن ہو جائے اور اپنے لیے ہمارا سٹینڈرڈ ٹائٹ ہو جائے، یہ ہوگا کیسے، اس کو اچیو کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے پھر ہمارے مشائخ اور وہی حدیث مبارکہ سے اس کی بنیاد دے کر کے، المرأۃ مرآۃ المؤمن، المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مومن تو مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے کو آئینہ دکھاتے ہیں، اور آئینہ صرف اچھائی نہیں دکھاتا، آئینہ برائی بھی دکھاتا ہے۔ تو جس کی زندگی میں کوئی آئینے کا نظام نہ ہو، کوئی اس کو اس کی اصلیت دکھانے والا نہ ہو، اس کی غلطی کے اوپر روک ٹوک کرنے والا نہ ہو، تو وہ کتابیں پڑھ پڑھ کر کے حقیقت تو سمجھ لے گا، لیکن اس کو اپنے اوپر اپلائی کبھی بھی نہیں کر سکے گا، اس کو اپنے گناہ نظر آ ہی نہیں سکیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو خود سے دیکھ سکے، وہ صرف دوسروں کو دیکھ سکتا ہے۔ سر کے اوپر جو آنکھیں لگائی ہیں، ان سر کی آنکھوں سے آپ اپنا آپ نہیں دیکھ سکتے، اپنے دل کے اندر چھپے ہوئے گناہ تو بالکل بھی نظر نہیں آتے، بلکہ شیطان ان کو مزین بنا کر کے پیش کر رہا ہوتا ہے، اچھا بنا کر کے اپنے اعمال کو پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اصلاح کے لیے آئینوں کی ضرورت، آئینوں کے بغیر انسان کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو تزکیہ نفس والا سلسلہ ہے، مشائخ والا سلسلہ ہے، یہ صرف دعائیں کروانے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف برکتیں حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اونچے اڑنے کے لیے نہیں ہے کہ جی ہاں جی ان کی صحبت میں بیٹھ کے آ گئے، اب تو ساتویں آسمان پہ پہنچ گئے، کلاؤڈ نائن کے اوپر پرواز کرنا شروع ہو گئے، ان کی مجلس میں ہو کر کے آ گئے۔ نہیں، آپ کی غلطیاں نکالی انہوں نے، آپ کی حقیقت آپ کے سامنے کھولی انہوں نے، یا بس ایسے ہی برکتیں حاصل کر کے آ گئے؟ اصلاح ایسے نہیں ہوتی، ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں دنیا کے اندر، اور وہ بھی بنتے ہیں جو کہ دیوار پہ لکھی ہوئی نصیحت پر دیوار کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہاں جی آپ نے نصیحت کری دیوار کے اوپر لکھی ہوئی، حالانکہ اس کے اندر تو جان بھی نہیں ہے، وہ دیوار کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دیوار کے سبب میری غلطیوں کی اصلاح فرما دی۔ لیکن ایسا بننے کے لیے اپنے آپ کو اس پروسیس سے گزارنا پڑتا ہے۔ تو اسی بات کو حضرت آگے کھولتے ہیں کہ خود رو درخت کی طرح مت بنیے، یعنی وہ درخت جو کہ خود سے بس اگتا ہے، یعنی وہ پودا، یہاں پر مراد پودا ہے جو کہ خود سے اگتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک خود رو درخت بھی ہوتا ہے، وہ درخت خود بخود اگاتا ہے، اسی لیے اسے خود رو کہتے ہیں، درخت کہتے ہیں، اسے پانی دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اس کی شاخوں کی تراش کاٹ تراش بھی کوئی نہیں کرتا، لہذا وہ دیکھنے میں بڑا بے ڈھنگا سا ہوتا ہے اور اس کا پھل بھی پورا نہیں ہوتا۔ اور ایک درخت وہ ہوتا ہے کہ جس کا مالی بھی ہوتا ہے، وہ اس کی پروننگ کر کے اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے اوپر بڑھاتا ہے، وہ اس کو پانی بھی دیتا ہے، نیوٹریشن کا بھی خیال رکھتا ہے، ایسا درخت پھل بھی زیادہ دیتا ہے اور دیکھنے میں بھی خوبصورت ہوتا ہے۔ بالکل یہی مثال انسان کی بھی ہے کہ بعض انسان اپنے بڑوں کی تربیت میں ہوتے ہیں، ان کی شخصیت دیکھنے میں بھی دیدہ زیب ہوتی ہے، اور ان کے اعمال سے اللہ کے بندوں کو راحت ملتی ہے، اور کچھ بندے خود رو درخت کی مانند ہوتے ہیں، ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا، نہ استاد سمجھا سکتا ہے اور نہ ہی ماں باپ سمجھا سکتے ہیں، وہ خود ہی بڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے کانٹے دار درخت ہوتا ہے، ویسے ہی ان کی بھی شخصیت ہوتی ہے، کبھی اس سے الجھ پڑتے ہیں اور کبھی اس کے ساتھ الجھ پڑتے ہیں۔ تو ایسے جو ہوتے ہیں نا، تو پھر وہی ہوتا ہے گھر کے اندر روزانہ ایک تماشا، مرد ہیں تو بیوی سے الجھ رہے ہیں مستقل، اور بیوی ہیں تو مرد سے الجھ رہے ہیں مستقل۔ آپ میں سے چند تھے اس کلاس کے اندر، ایک بھائی سے غلطی ہو گئی، اس نے کہا جب بیوی کے ساتھ سب کچھ کر لو پھر بھی وہ نہ درست ہو تو پھر کیا کریں؟ پھر ان کے بعد جو ان کی کلاس ہوئی ہے، ریکارڈنگ میں موجود ہے، آپ کو کہا کس نے ہے کہ آپ نے سب کچھ کر لیا اپنے بیوی کے ساتھ؟ آپ ذرا آ کر کے حرکتیں تو بتائیں نا اپنی، تب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کرا کیا ہے۔ جو سب کچھ کیا ہے وہ پوزیٹو سب کچھ کیا ہے کہ آپ نے نیگیٹو سب کچھ کیا ہے؟ تو کیا کر رہے ہوتے ہیں اپنے بیوی کے ساتھ؟ ہر چیز ہی الٹی کر رہے ہوتے ہیں، ہر چیز ہی الٹی کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی بتانے والا نہیں ہوتا، کیونکہ کبھی کسی کوئی ایسا دنیا کے اندر ولی نہیں ہے، ولی تو کیا نبی کوئی نہیں تھا کہ جو کہ گھر کے حالات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے جائے اور ہر وقت ہر ایک کے گھر کے حالات کھولتے رہے، یہ تو عالم الغیب ہوتا ہے۔ نبی عالم الغیب نہیں تھے، ولی کہاں سے عالم الغیب ہو سکتے ہیں؟ اور کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہو سکتا ہے، کوئی شیخ عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حالات تو بتانے ہوتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ ان کو بصیرت عطا فرماتے ہیں کہ جی وہ بٹوین دا لائنز ریڈ کر لیتے ہیں، وہ تجربہ ہوتا ہے، وہ مشاہدہ ہوتا ہے، وہ بصیرت ہوتی ہے کہ آپ تھوڑا بتاتے ہیں ان کے سامنے اللہ تعالیٰ زیادہ کھول دیتے ہیں. لیکن بتائے بغیر معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ اکثر کو اندازہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کیا تماشے کرتے پھر رہے ہیں، لیکن انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ بتائے گا تو پھر اس کی بات آگے چلائیں گے. اور ہم جو ہے وہ اپنی حرکتوں کو چھپا چھپا کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، حضرت میرے بارے میں کیا سوچیں گے. یعنی وہی بات ہے کہ یہ مریض کہے کہ ڈاکٹر میرے بارے میں کیا سوچے گا، تو ڈاکٹر کو کچھ بتانا ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آج کل میں بڑا اچھا فٹ محسوس کر رہا ہوں، بس آپ کے پاس آیا تھا ذرا فٹنس سرٹیفکیٹ لینے کے لیے. تو یہ ڈاکٹر صاحب کیا آپ ٹائم ضائع کرنے کے لیے آئے تھے نا خالی؟ تو اسی طریقے سے آ جاتے ہیں فٹنس سرٹیفکیٹ لینے کے لیے کہ میں کتنا زیادہ اسپرچولی فٹ ہوں، بس مجھے آپ ذرا اجازت دے دیں میں جا کے دین کا کام کروں دنیا کے اندر، لوگوں کو ٹھیک کروں جا کر کے. لیکن ایسا نہیں ہوتا، ہم اپنے ذات کو ٹھیک نہیں کر پا رہے ہوتے، اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کر پا رہے ہوتے، ہم نے دوسروں کو کیا ٹھیک کرنا ہے. تو اس وجہ سے جب تک اس قسم کا سلسلہ نہیں ہوتا نا، تو پھر انسان بڑی بڑی میجر غلطیاں کر لیتا ہے. ابھی ویسے تو ابھی بھی بات ختم نہیں ہوئی، میرے خیال میں کم از کم ایک ہفتہ تو اور لگانا پڑے گا اس کے اوپر، کیونکہ بات یہ ہمارے بشائر کی اور بڑوں کی اتنی ہوتی ہیں، اتنی گہرائی ہوتی ہے ان کے اندر. تو قدرتاً حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی کو دیکھنے کا تھوڑا موقع ملا، تو اس میں حضرت نے بات تو چل رہی تھی تقسیم ہند کے بارے میں، اور یہ پڑھنا چاہیے اس وقت سب کو پڑھنا چاہیے، پاکستان والوں کو بھی اور ادھر والوں کو بھی. حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے آپ بیتی کے اندر ایک جو چیپٹر ہے نا، بڑا اہم چیپٹر ہے. تو بات تو وہ چل رہی تھی، لیکن حضرت نے پھر اس کے اندر ضمنی طور پر ٹینجنٹ پہ جاتے ہیں، تو ٹینجنٹ میں جا کر کے ایک اور بیان کیا کہ جی ایک صاحب آئے میرے پاس، وہ بڑی محبت رکھتے تھے لیکن مرید تھے وہ حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے. لیکن وہ جب بھی وہاں جاتے تھے رائے پور، تو پہلے میرے پاس ایک رات گزار کر کے جاتے تھے. تو وہ میرے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے، انداز وہ وہاں پہ غالباً تو کر کے، تو بڑوں سے بھی تو کر کے بات کرتے ہیں، کہنے لگے کہ زکریا تمہاری حکایات صحابہ میں نے جب سے پڑھنی شروع کری ہے نا، تو میرے اوپر بڑا اثر ہوا ہے. تو وہ تھے اسکول کے اندر نوکری کرنے والے ٹیچر تھے غالباً اسکول کے. تو تمہاری حکایات صحابہ پڑھ کے کرنا، میں نے تو اپنی نوکری سے استعفا دے دیا ہے. تو زکریا رحمۃ اللہ نے پہلے یہ بھی لکھا کہ میں تو جب تک کوئی متبادل رزق کا انتظام نہ ہو، میں کبھی کسی کو مشورہ نہیں دیکھتا کہ وہ اپنے رزق کا نظام جو ہے وہ تبدیل کر لے، وہ چھوڑ دے اس کو. ہمارے حضرت کبھی بالکل ہم نے یہی دیکھا کہ کوئی اپنا چھوڑنے کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں پہلے متبادل کا انتظام کرو پھر اس کو چھوڑو، ورنہ نہیں چھوڑو. زکریا رحمۃ اللہ نے کہا کہ میری حکایات صحابہ کے اندر کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نوکری چھوڑ دیں. کہاں ہے مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ تم نوکری چھوڑ دو. کہتے ہیں ہاں جی لکھا ہوا تو نہیں ہے، لیکن بات کیا تھی، وہ صحابہ کے جو ایمان افروز واقعات انہوں نے پڑھے نا حکایات صحابہ کے اندر، تو ان کا ایمان جو ہے وہ ایسا جاگا، انہوں نے کہا جی ان اسباب کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہے نا کھلانے والا، اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرو، نوکری شوکری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کریں گے دین کا کام. تو نوکری چھوڑ کر کے ادھر آ گئے. تو حضرت نے کہا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے اسے کہا جاؤ واپس جا کر کے اپنا استعفا واپس لو، اپنا استعفا واپس لو جا کر کے. تو وہ تو بہت دیر ہو چکی تھی، اب تو ان کا استعفا واپس ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو خیر پھر آگے ان کو دوسرا مشورہ دیا کہ جاؤ اپنے شیخ کے پاس، ان کو بتاؤ میں نے تمہیں کیا مشورہ دیا ہے. تو یہ ہوتا ہے معاملہ، یعنی دنیا کے لائن پر تو انسان کیا کیا کچھ نہیں کرتا ہے، دین کے لائن کے اوپر انسان اس قسم کے میس اپس کر جاتا ہے جب کوئی بتانے والا نہ ہو، اور اپنے طور پہ اس قسم کے جو ہے فیصلے کر لیتا ہے انسان، جس سے کہ اس کو دنیاوی اور دینی دونوں نقصان ہو جاتے ہیں. تو خود رو درخت جو ہے نا اس سے بننے سے منع کیا، بلکہ اپنے بزرگوں کے سائے کے اندر رہے. آگے اور حکمتیں کچھ ہیں، تو انشاءاللہ وہ اگلی نشست کے اندر اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ جو بات کہی گئی سنی گئی، اس کے اندر جو غلطی کوتاہی تھی وہ ہماری طرف سے تھی، اس کو معاف فرمائے، اور جو اچھائی تھی اس کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے، اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف. دعا کر کے مجلس ختم کرتے ہیں. سبحان ربی العالی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغنا إلى حبك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. اے کریم آقا ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما ہماری نگاہوں کو پاک فرما اے اللہ ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما اے اللہ ہمیں قلب سلیم نصیب فرما اے اللہ ہمیں عقل سلیم نصیب فرما اے اللہ وقت کے مناسب حال بہترین فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہماری دینی دنیاوی تمام کاموں میں ہمارا معاون مددگار بن جا اے اللہ ہمارا رہبر رہنما بن جا اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما اے اللہ برے انجام سے حفاظت فرما اے اللہ نیکیاں کر کے ان کو ضائع کر دینے سے حفاظت فرما اے اللہ زبان سے برے کلمات کہہ دینے سے حفاظت فرما اے اللہ برے افعال کر دینے سے حفاظت فرما اے اللہ ہمارے شر سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمارے شر سے ہر ایک کی حفاظت فرما اے اللہ ہر ایک کے شر سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما دوست احباب کی حفاظت فرما اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ جان مال عزت آبرو سب سے بڑھ کر ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ گھر بار کاروبار کی حفاظت فرما اے اللہ جو بیمار ہیں پریشان حال ہیں اے اللہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما اے اللہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم اے اللہ ان کی بیماری کی خبریں آئی ہیں اے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما اے اللہ ان کے فیوز کو اے اللہ دنیا کے اندر تا دیر قائم و دائم فرما اے اللہ ہمیں ان سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ان کی تکالیف پریشانیوں کو آسان فرما اے اللہ ان کے درجات کے اور بلندی کا سبب بنا اے اللہ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما اے اللہ ان کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما اے اللہ آپ نے جو نسبت عطا فرمائی اے اللہ اس نسبت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہوا کے تھپیڑوں سے اس نسبت کی حفاظت فرما اے اللہ بدگمانی سے اے اللہ بد اعتقادی سے ہماری نسبت کی حفاظت فرما اے اللہ غلط فہمی سے اور غلطیوں سے نسبت کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرما اے اللہ جو ہمارے عزیز و دوست رشتے دار فوت ہو چکے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے ایک دوست ہیں ناصر صاحب ان کی والدہ کا پچھلے دنوں انتقال ہو گیا اے اللہ ان کی مغفرت فرما اے اللہ ان کے آگے کے مراحل کو آسان فرما اے اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما اے اللہ ان کی اولادوں کو اے اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ تمام غلطیوں کو تاہیوں کو اپنے اے اللہ اپنی رحمت سے عفو درگزر فرما اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمارے ایک اور دوست ہیں نوید صاحب اے اللہ ان کے نسبتی والد صاحب سسر صاحب کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے آئی سی یو میں داخل ہیں اے اللہ ان کی مشکل کو آسان فرما اے اللہ انہیں بھی شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما اے اللہ ان کے اولادوں کو اے اللہ اس مشکل وقت کے اندر عزم و ہمت و حوصلہ عطا فرما اے اللہ ان کے لیے بہترین معاملہ کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما اے اللہ سب کی غلطیوں کو تاہیوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما اے اللہ گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ نہیں پا رہے اے اللہ ہمارے لیے چھوڑنے بہت مشکل ہیں آپ کے لیے چھوڑوا دینے بہت آسان ہیں اے اللہ ہم نے ہی اپنی زندگی کے اوپر اپنی مٹھی سے ایسی گرفت کری ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے گناہ چھوڑ نہیں پا رہے اے اللہ ہمیں اپنے سامنے سپردگی کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنی زندگی پر سے اپنی گرفت کو ڈھیلا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے آپ کو آپ کے سامنے اے اللہ سپرد کر دینے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا اے اللہ صحیح معنوں میں سپردگی والا بنا اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ایمان کی حلاوت نصیب فرما اے اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما اے اللہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر مناجات کی لذت نصیب فرما اے اللہ ہمیں نیکیوں کے اوپر استقامت نصیب فرما اے اللہ جو حکمت کی باتیں آپ نے سننے کی توفیق عطا فرمائی اے اللہ ان کو گرہ سے باندھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ان کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما اے اللہ
ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کے لیے خیر کے فیصلے فرما، اے اللہ ہماری اور ہمارے آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ فتنہ دجال سے حفاظت فرما، فتنہ مال سے جمال سے حفاظت فرما، اے اللہ بوڑھی عمر کے فتنے سے حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، عفو درگزر کے فیصلے فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح صحت مند باصلاحیت با توفیق اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ ان کی ضروریات سے ان کی حاجات سے آپ ہم سے زیادہ واقف ہیں، اے اللہ ان کے ناموں سے بھی واقف ہیں، ان کے حالات سے بھی واقف ہیں۔ اے اللہ سب کی جاہز تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ جن بچے بچوں کی شادی کی عمر ہو چکی ہے، اے اللہ ان کو بہترین اور قدردان نیک صالح رشتے عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے اپنی اولادوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، اور اے اللہ آگے کامیابی اور خوشگواری والی زندگی کا انتظام کرنا اے اللہ ہم سب کے لیے آسان فرما۔ اے اللہ اولادوں کا فرض نبھانا والدین کے لیے آسان فرما۔ اے اللہ ہم سب کے آنے والی نسلوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی عزتوں والی زندگی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اپنے دین کو اپنے سینے سے لگا لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ زمانے کے حالات جتنے بھی خراب ہوں، اے اللہ اس کے اندر ہمیں استقامت عطا فرما، ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ اے اللہ ڈر خوف سے ہمیں نجات عطا فرما، اے اللہ دہشت سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین کی فکر نصیب فرما، اے اللہ ہمیں دین کی غیرت نصیب فرما، اے اللہ حمیت نصیب فرما، اے اللہ حیا اور پاک دامنی نصیب فرما، اے اللہ علم نافع نصیب فرما، اے اللہ عمل صالح نصیب فرما، اے اللہ اخلاص نیت عطا فرما۔ اے اللہ ہم اپنی رحمت سے ہمارے تمام چھوٹے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ Thank you.